السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. آج کے خطبے کا موضوع ہے بعض اہم محرمات کا ذکر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تم قرآن مجید میں یہ پڑھو یا یہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اپنے کان کھول لو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یا تو کسی خیر کا حکم دے رہا ہے، یا کسی شر سے منع کر رہا ہے، یا کوئی ایسی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے، جس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ انسان کی سب سے عظیم صفت کو اللہ تعالیٰ سب سے عظیم صفت سے انسان کو پکار رہا ہے. اس انسان کے اندر مختلف صفات ہیں، ان میں سے سب سے جو عظیم صفت ہے وہ اسلام کی ہے، اور مسلمان کی جو سب سے عظیم اور بہترین صفت وہ ہے ایمان کی. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، اگر واقعی تم مومن ہو تو پھر میری اس بات کو اچھی طرح سنو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو. کیا پیغام ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ پہلی بات ہے. الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، الا یہ کہ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آپ مال دیتے ہو، لین دین ہوتا ہے، وہ بھی دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ، اور یہ خرید و فروخت کی سات شرطوں میں سے ایک شرط ہے، دونوں فریقین کی رضامندی. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خود کشی نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص ان محرمات کا ارتکاب کرے جن کا ذکر ہوا ہے، عدوانا وظلما، تو بے شک وہ حد سے گزرنے والا ہے اور اس نے ظلم کیا ہے. کیونکہ بغیر حد سے گزرنا اور نفس پہ ظلم کرنے کے بغیر کوئی شخص کسی محرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص ایسا کرے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اسے آگ کا مزہ ضرور چکائیں گے، اسے آگ کی سزا، جہنم کی سزا ضرور دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بے شک سزا دینا اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اپنے پیارے بندے مومنوں کو، جو کہتے ہم مومن ہیں، ان کو منع کر رہا ہے دو عظیم باتوں سے، اور یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. ان میں سے پہلی بات حرام طریقے سے مال کھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال حرام طریقے سے کھائے، کیونکہ مال کھانے کے دو طریقے ہیں، یا تو حلال ہے یا حرام ہے. حلال وہ طریقہ ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہ کر انسان مال کھاتا ہے، وہ شریعت کی حدود واضح ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جو اس حد کو گزر جاتا ہے، اس حد کو پار کر دیتا ہے، پھر جتنے طریقے باقی ہیں شریعت کے حد کے باہر، یہ سارے کے سارے حرام طریقے ہیں. ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ اچھی طرح سمجھنے سے آیت کریمہ میں ایک شرط کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے راضی ہونا. انت راض منکم، یہ ایک شرط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں صرف رضامندی کی ہی شرط ہے تو بس یہی کافی ہے اور باقی ساری آیات اور ساری احادیث ہم چھوڑ دیں، پسے پچھ ڈال دیں. یعنی اس کی مثال یہ ہے، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے نعوذ باللہ اور پیسے دے کر زنا کرتا ہے اور عورت بھی راضی ہو جاتی ہے، رضامندی تو ہو گئی. کیا عورت کی یہ مال کھانا حلال ہے حرام ہے؟ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ رضامندی دونوں طرفین کی، صرف رضامندی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری شرطیں بھی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس معاملے میں، زنا کے معاملے میں، کیونکہ یہ معاملہ سرے سے ہی حرام ہے، مباح ہے ہی نہیں، تو یہ شرط بھی ضروری ہے کہ جو معاملات خرید و فروخت ہم کر رہے ہیں وہ خود حلال ہو شریعت کی بنیاد پر، بنیادی طور پر وہ بھی حلال ہو. اور حرام طریقے سے مال کھانا جن کا اللہ تعالی منع فرمایا ہے، ان میں سے بعض، نمبر ایک سود. سود کھانا حرام ہے. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، چاہے 1% کا کیوں نہ ہو، سود سود ہی ہے. اور بعض لوگ دھوکے کے طریقے سے سود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سود نہیں کھا رہے اور نہ ہی سود لیتے ہیں، ہمارا جو طریقہ خرید و فروخت کا بالکل شرعی طریقہ ہے. اور بعضوں کا دیکھتے ہیں آپ جو ہی کمپنی کے اندر یا بینک کے اندر داخل ہوتے ہیں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے شرعی طریقے سے معاملات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. اب یہ شرعی طریقہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم، تو وہی محرمات اور وہی سود کی بنیاد اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اس اور یاد رکھیں، سود ایک ایسا جرم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ہے قرآن مجید میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ ہے اس شخص کے لیے جو سود کھاتا ہے. اب جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر لے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان جنگ کر لے، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، مال حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے، بڑے بڑے محلوں میں بنگلوں میں رہنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، چار شادیاں کرنے میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، 20 بیٹوں میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جاتے ہیں اور آپ کا رب آپ پر راضی ہوتا ہے. جو کچھ کمائے ہیں سب چھوڑ کے جائیں گے، کھانے والے پیچھے کھائیں گے. آپ کا حال کیا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. موت سے لے کر موت ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے، پھر میدان محشر کا مرحلہ ہے، پھر حوض کوثر کا مرحلہ ہے، پھر پل صراط کا مرحلہ ہے، اور آخر میں جنت اور دوزخ کا مرحلہ ہے. یاد رکھے، ان سب میں آسانی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور سود کے متعلق یاد رکھے، سود کا سب سے کم ترین درجات ہیں گناہوں کے بھی، بلکہ درکات سمجھ لیں، گہرائیاں ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر. جرم ایک ہے لیکن گناہ جو ہے، گناہ برابر نہیں ہے، عذاب برابر نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اور سود کے کم سے کم ترین درجہ جو ہے، 70 سے زیادہ درجات ہیں، جو کم سے کم درجہ ہے اس کا گناہ ایسے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ سود کا کم ترین درجہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے عدالت میں کیس کیے ہوئے کہ فلاں بینک نے مجھے میرا مال نہیں دیا. مال کون سا تھا؟ سود والا. سبحان اللہ. وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے, ہم نے پیسے ڈپازٹ کیے ہیں, اب بینک کرپٹ ہو گیا ہے, اب جو ہمارا فائدہ تھا وہ ہمیں مل نہیں رہا. کیا جہنم بھی کبھی فائدہ ہو سکتی ہے؟ آپ نام جو بھی رکھ لیں, ناموں کو تبدیل کرنے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. آپ اسے فائدہ کہیں, آپ اسے پروفٹ کہیں, جو بھی نام دیں, سود سود ہی ہے. دوسرا معاملہ محرمات میں سے جوا. اور جوا جو کسی زمانے میں تاش کی شکل میں ہوتا تھا اور پیسے لگائے جاتے تھے, شاید وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. آج نئے نئے حربے, نئے نئے طریقے نکل آئے ہیں جوئے کے. اور بعض اچھے اور فاضل اور عاقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ان میں سے مثال یا نصیب کی لاٹری جو ہوتی ہے, بہت پھیلی ہوئی ہے, یہاں پر بھی پھیلی ہوئی ہے. لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ جوا نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کوپن لینا ہے, 10 ریال یا 20 ریال جتنے بھی وہ دینے ہیں آپ نے. آپ نے دیے, میں نے دیے, اس نے دیے. 1 لاکھ بندے نے اگر 10 ریال دیے تو 10 لاکھ ہوئے کہ نہیں؟ ان میں سے اگر 5 لاکھ اس کو ملتا ہے جس کی پرچی نکلتی ہے, تو جس نے یہ کام کیا اس کو 5 لاکھ کا پروفٹ ہوا کہ نہ ہوا؟ کتنے دیر لگی؟ آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں. 10 لاکھ کس کے جیب میں نہیں ہے؟ اور دوسرا طریقہ جو عام طور پہ میڈیا بہت ترقی کر گئے, جیسے کہتے ہیں چینلز پہ آج کل آپ میسج بھیجیں یا کال کریں اور پھر اس پہ انعام ہوتا ہے, 10 کلو سونا یا گاڑی یا کوئی اور ایسا انعام یا 1 ملین ریال. میرے بھائی یہ سارے کے سارے جو بھی طریقے ہیں یہ حرام کھانے کے مختلف حربے ہیں, مختلف ہیلے ہیں. وہ تاش والا سسٹم جو پرانا تھا نا, وہ واضح تھا, سب جانتے تھے بھئی یہ برا ہے, یہ جوا ہے, ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. وہ بھی جرم تھا. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ آپ حرام کو چھپا کر کوئی ہیلا اپنائیں, دوسرا راستہ اپنائیں. اس میں ڈبل گناہ ہے, ڈبل جرم ہے. ایک تو وہی حرام ہے اور دوسرا دین میں اور شریعت میں ہیلا نکالنا باطل طریقے سے. آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, کیا آپ رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جو آپ کی آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو آپ کے سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کچھ چھپا سکتے ہو؟ تو یاد رکھیں جتنی بھی لاٹری سسٹم ہے یا جتنی بھی یہ ڈش کے یا اس کے علاوہ جتنی بھی یہ اعلانات ہوتے ہیں کہ آپ بشک SMS بھیج دو یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, یہ سارے جو طریقے ہیں یہ سب جوا ہے اور شرعاً حرام ہے. اور جس نے بھی اس طریقے سے مال کھایا یا کھلایا وہ جرم میں دونوں شریک ہیں برابر کے. تیسرا طریقہ ہے انشورنس. یہ جو انشورنس ہے, بیمہ پالیسی ہے, یاد رکھیں یہ بھی شرعاً حرام ہے. چاہے زندگی کی بیمہ ہو, گاڑی کی بیمہ ہو یا مکان کی بیمہ ہو, جتنی بھی یہ بیمہ پالیسیز ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہیں, شرعاً حرام ہیں. کیونکہ اس میں بھی جوا چھپا ہوا ہے. جوا کہاں سے آیا اس میں؟ آپ نے گاڑی کی انشورنس کی, سالانہ آپ قسط دیتے ہیں, آپ پر فرض ہے, آپ نے دینا ہے, آپ دے رہے ہیں. 10 سال تک آپ نے قسط دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی گاڑی کو کوئی خدشہ بھی نہیں ہوا, گاڑی آپ نے بیچ دی ہے. اب انہیں 10 سال جو آپ کا مال کھایا, کس حق میں کھایا ہے؟ کیا حق تھا ان کا؟
کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے، گاڑی کی کوئی ریپیئرمنٹ کی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو انہوں نے کوئی اسپیئر پارٹ کا کچھ مال دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو جوا یہ ہے کہ خطرہ ہے، خطرے کو آپ نے خریدا ہے کہ اگر یہ خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر مجھے پیمنٹ کرنا. اور خطرہ غیب میں ہے میرے بھائیو، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. جوئے میں کیا ہوتا ہے، جوئے کے مختلف، یعنی یہ میں بھول گیا، جوئے میں یہ بھی شامل ہے. آپ بعض اوقات یہ پارکس ہوتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں بستہ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں بچوں کے کھلونے پیچھے رکھے ہوتے ہیں اور بال رکھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پانچ ریال دیں، آپ کی تین ٹرائی ہیں آپ کی، اگر یہ بال اندر چلی گئی تو ٹھیک ہے آپ کے پانچ ریال گئے. کہتے ہیں یہ گیم ہے، یہ کون سی گیم ہے، یہ جوا ہے میرے بھائی. اور بال کس طریقے سے رکھتے ہیں، اور جو سرکل ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں بال جاتی نہیں ہے. اگر کسی کے تکے میں چلی بھی گئی مشکل سے، میں نے ابھی آج تک دیکھا نہیں، ویسے آپس کی بات ہے، جتنے لوگ یہ کرتے ہیں میں نے کسی کو دیکھا نہیں کسی نے یعنی کچھ لیا ہو. یہ جو طریقے ہیں یاد رکھیں، یہ بھی جوا ہے، لیکن اس کو دوسرا رنگ پہنایا گیا ہے، گیم کا نام دے دیا گیا ہے، سود کو پروفٹ کا نام دے دیا گیا ہے، جتنے بھی نام تبدیل ہوئے ہیں، شراب کو ابہاد کا نام دیا گیا ہے. نام تبدیل کرنے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی، صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا جوا سینٹر، کون جاتا کھیلنے کے لیے، لیکن اس کو گیم سینٹر لکھ دیا، کوئی بھی نام دے دیا، لوگ جاتے ہیں، بچوں کو بھی بھیجتے ہیں، خود بھی کھیلتے ہیں. میں نے دیکھے داڑھی والے کھیل رہے ہوتے وہاں پہ، ان کو پتہ نہیں ہے یہ جوا ہے، وہ کہتے گیم ہے، تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیا کھیلنا کہ یہی ذریعہ تمہیں ملا ہے، اور ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو بیمہ پالیسی میں بھی جوا ہوتا ہے، جیسے بال کے لیے آپ پانچ ریال دیتے ہیں، بال جائے یا نہ جائے آپ کے پانچ گئے، اگر تکا لگ گیا تو پھر آپ کو پانچ کے دس ملیں گے. بیمہ میں کیا ہوتا ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی شرطیں پوری ہوئی، ہر ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوتا میرے بھائی یاد رکھیں، اور ان کی شرطیں پوری ہوئی تب تو آپ کو وہ دیں گے. آپ نے اگر ہزار دیا تو آپ کو دو ہزار دس ہزار تک بھی دیں گے، اور اگر نہ ہوا تو آپ کے پیسے گئے. اگر بال سرکل کے اندر نہ گئی تو آپ کے پانچ ریال گئے. اس میں دونوں میں کیا فرق ہے، کچھ فرق ہے. تاش کو لے لیں آپ، اگر آپ کے پتے آپ کے سامنے والے سے بہتر نہیں ہیں تو آپ کے پیسے گئے، اگر بہتر ہیں تو آپ نے اس کے پیسے لے لیے. تو فرق کیا ہے دونوں میں، تینوں معاملات میں کیا فرق ہے؟ تینوں میں خطرہ ہے، اور خطرے کو خریدا جا رہا ہے. پتہ نہیں ہے کہ پتے کیسے ہیں، اس کو پتہ نہیں بال جائے گی نہیں جائے گی، اس کو پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو حقیقت تینوں میں حقیقت ایک ہی ہے، بنیادی بات ایک ہی ہے، لیکن نام مختلف ہے. کسی کو تاش کا نام دے دیا گیا، کسی کو گیم کا نام دے دیا گیا، کسی کو انشورنس کا نام دے دیا گیا. چوتھے نمبر پر چوری، چوری بھی حرام ہے. جو چوری کرتے ہیں لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے چوری صرف یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کسی نے موبائل چورا لیا یا بٹوا چورا لیا. یہ پرانے زمانے ہیں، آج کے نئے زمانے میں نئے انداز نئے طریقے آ گئے ہیں چوری کے. چوری آپ سے کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا چور چوری کر گیا. اور بعض اوقات یاد رکھیں، واضح چوریاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی مثال، بعض اچھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، مصیبت یہ ہے آپ کی جاب آٹھ سے چار بجے تک ہے اور آپ سستی کر کے ساڑھے آٹھ چلے جاتے ہیں، نو چلے جاتے ہیں، اور ساڑھے تین بجے نکل لیتے ہیں. آپ کو جو سیلری مل رہی ہے وہ آٹھ گھنٹے کی مل رہی ہے، آپ کام کرتے سات گھنٹے، آپ نے ایک گھنٹے کی چوری کی یا نہیں کی؟ یہ چوری ہے ایک گھنٹے کی. جو آپ نے مال کھایا ایک گھنٹے کا زیادہ جو کھایا ہے، یہ چوری میں شامل ہے. بعض لوگ کام کرتے ہیں گھروں میں، ڈرائیور ہے یا کوئی بھی ہے، بکالے میں جاتے ہیں یا کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، یا پیٹرول، یا زیادہ پیٹرول پمپ میں ہوتی ہے چیزیں، دس کا پیٹرول ڈالا اور پندرہ کا فتورہ بنایا، چوری ہے. مالک تو دیکھتے ہیں فتورہ آپ کا کتنا ہے، پندرہ ریال ہے، پندرہ دے دیے، آپ نے ڈالے دس، پانچ کیوں کھائے؟ کہتے وہ ہم ظلم کرتے ہیں، تنخواہیں لیٹ کر دیے تین تین مہینے. ظلم کا جواب ظلم سے دیا جاتا ہے، برائی کے بدلے برائی سے دیا جاتا ہے. اگر اس نے ظلم کیا تو وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تم نے اس جیسا عمل کیوں کیا؟ کیا تمہارے اندر بھی طاقت ہے کہ دنیا میں بھی تم ذلیل خوار ہوتے رہو اور آخرت میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے جواب دے ہو, وہاں پر بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے؟ تو برائی کا بدلہ برائی نہیں, باطل کا بدلہ باطل, اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور اس کی تیسری مثال چوری کی, بیوی کوئی مال لے کے آتی ہے اپنے گھر سے جہیز کے علاوہ, جہیز تو آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, کوئی اس کا اپنا مال ہوتا ہے, اپنے والد سے اس کو ورثے میں ملتا ہے, تو اس کا خاوند ادھار لے لے کے اس سے مال لے لیتا ہے. ابھی گھر میں یہ مشکل ہے, بچوں کی یہ پڑھائی, یہ لے لیتا ہے, ادھار کے شکر میں لیتا ہے, میں واپس کروں گا. جب مال پورا لے لیتا ہے, واپس کرنے کا وقت آتا ہے, یہ تمہارے بھی تو بچے تھے میرے پاس, میں کہاں سے لاؤں, میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس. یہ بھی چوری کا طریقہ ہے. آپ سیدھا کہہ دیں, اگر آپ میرے اس کام مدد کرنا چاہتے ہیں, جو مال آپ کے پاس ہے یہ ادھار نہیں, میں ادھار واپس نہیں کر سکتا, آپ کا بھی گھر ہے میرے ساتھ, آپ بھی شریک حیات ہیں. یاد رکھیں, بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر جو بھی پریشانی اس میں, اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ساتھ دے. یہ مرد کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس مرد نے برداشت کرنے ہیں. اگر بیوی کے پاس کوئی بھی مال ہے تو اس کا اپنا ہے, جو اپنے مہر کا پیسہ دیا وہ بیوی کا حق ہے, بیوی کو مل گیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی پراپرٹی اپنے والد سے اس نے لی ہے, اپنے گھر سے لی ہے, وہ اس کی خود مالک ہے. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اسے مجبور کریں, مجبور نہیں کر سکتے آپ. ہاں, آپ اسے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ساتھ دینا چاہے رضامندی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا, لیکن اس پر واجب نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو دیکھا اس طریقے سے پیسہ لے لیتے ہیں, جب دینے کا وقت آتا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں کہاں سے دوں. تم نے کہا تھا, وعدہ کیا تھا, میں وعدہ کیا تھا, نہیں میرے پاس, میں کیا کروں. بچے تمہارے بھی تو ہیں, اسکول میں داخلہ دیا, تو تمہیں کس نے کہا مہنگے اسکول میں داخلہ کرواؤ جس میں 12,000 ریال سالانہ فیس دینی ہو, 4,000 والے بھی ہیں, 2,000 والے بھی ہیں, وہاں پہ کیوں نے داخلہ کروایا؟ اور اسی طریقے سے چوری کی پانچویں قسم تقریباً, قرض دار کو قرض واپس نہ کرنا. اور یہ چوری کی بدترین صورت ہے میرے بھائیو, بدترین صورت ہے. آپ نے اگر چوری کرنی ہے تو کسی کا مال چرانے سامنے چرائیں. یہ جو قرض والا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ آپ کسی اچھے شخص کے پاس جاتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے, قرض دے دیتا ہے, اور سامنے والا قرض لینے والا وعدہ کر گیا میں 6 مہینے کے بعد دے دوں گا, چلا گیا, 6 سال گزر گئے, قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی. وہ بےچارے جس نے دیا بار بار اس کے گھر جا رہا ہے, اس کو ٹیلی فون کر رہا ہے, گھر میں جائے تو کہہ دو گھر میں نہیں ہے, فون کرتا ہے فون نہیں اٹھاتا. یہ چوری کی بدترین صورت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ایک تو چوری کا جرم ہے, دوسرا یہ کہ آپ اس اچھے انسان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ کبھی کسی کی مدد نہ کرنا. ہم لوگ ایسے ہی ہیں, ہم سب ایسے بگڑے ہوئے ہیں, آپ سے قرضہ لیں گے واپس کرنے کا نام کوئی نہیں لیتا. وہ یاد رکھے, جس نے قرض لیا ہے اور اس کی ادائیگی نہیں کی, تو وہ جھوٹ فریب اور دھوکے, بہت سارے گناہ اس کے سر پہ ہیں. لیکن یاد رکھیں, اگر وہ شہادت کی موت بھی مرتا ہے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر, تو اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. یہ بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. اور ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ 2 دینار اس پر قرض تھے. 2 دینار, جانتے 2 دینار کتنے؟ 200 ریال. بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, تو ایک صحابی نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں ذمہ لیتا ہوں, آپ نماز جنازہ پڑھیے, میں ذمہ لیتا ہوں, میں ادائیگی کروں گا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی, اور صبح ہی فجر کی نماز کے وقت اس صحابی کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھائی کا قرض ادا کیا کہ نہیں. تو پھر وہ صحابی گئے اور اسی دن اس شخص سے قرض ادا کیا. آج لینے والے بہت ہیں, قرض لینے والے, دینے والے کتنی ہیں؟ کہتے ہیں ہم دینا تو چاہتے تھے, ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے آپ کا دل کا حال, آپ نے لیا کیوں ہے اور دینے کے وقت آپ کیوں نہیں دے سکتے. اگر واقعی کوئی مصیبت آ گئی ہے اور تم نے ادائیگی نہیں کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے آپ کا حال. لیکن یاد رکھے, آپ کی وجہ سے یہ کبھی نہ ہو کہ جو انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور قرض دیتا ہے وہ اس عظیم اور اچھے کام سے رک جائے آپ کی وجہ سے, اور باقی 10 مسلمانوں کو صرف آپ کی غلطی کی وجہ سے محروم کر دے کہ ان کی بھی مدد کی جائے. اور یہ ہوا میرے بھائیو, بہت ہوا ہے. ایک بگڑے ہوئے انسان کی وجہ سے اچھے لوگوں نے اچھے کام کرنا چھوڑ دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی غلطی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, سب لوگ برابر نہیں ہوتے. لیکن وہ بیچارے بھی کیا کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دو تین تک تو دیکھا ہے, چار تک تو دیکھا ہے, سب کا یہی معاملہ, تو ہم کیا کریں؟ کیا اپنا مال ایسے لوگوں کو کھلاتے رہیں؟ اور ایسے اچھے لوگ بہت ہیں میرے بھائیوں, جن کے پاس پیسہ ہے, وہ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اٹھیں. کچھ لوگ بزنس کے لیے مدد کرتے ہیں, اتنے پیسے دینا چاہتے ہیں, لیکن لینے والے کیسے ہیں؟ ایک لاکھ ریال دیا بزنس میں, ٹھیک ہے میرا بھی حصہ ڈال دینا مبارکے میں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. ہڑپ کر گئے سارے, دو مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا. میں ایسے لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہوں. سب لوگ برے نہیں ہوتے, میں جانتا ہوں بعض لوگ واقعی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قرض دار کا قرض کی ادائیگی کرے. لیکن جو لوگ ہیلے اپناتے ہیں برے طریقوں سے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور چوری کی چھٹی قسم یہ ہے, جو کمپنیز میں یا اسٹیبلشمنٹس میں, فیکٹریز میں لوگوں سے کام کرواتے ہیں اور ان کی سیلریز نہیں دیتے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اتنی بزنس بند ہوئے ہیں, اتنی فیکٹریز بند ہوئی ہیں اس جرم کی وجہ سے. پیسے ہیں, بینک بیلنس آپ پوچھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن ایک بیچارہ مزدور ہے, 800 ریال تنخواہ ہے, 800 دینے کی اس کو توفیق نہیں ہے. جب جرم کیا ہے اور غریب سے چوری کی ہے, مزدور سے چوری کرنا میرے بھائیوں, امیروں کو چوری تو ہوتی ہے یہ ہم نے سنا ہے, لیکن کبھی مزدور کی چوری بھی سنی آپ نے؟ مزدوری کی چوری کرنا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجیر کو اجرت, مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو. اب پسینہ تو خشک ہو گیا 6 مہینے پہلے, ابھی تک اس کو 6 مہینے کی سیلری نہیں ملی. ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا قیامت کے دن, کیا جواب دے گا؟ آپ جانتے ہیں کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کسی کو شک ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا بغیر ترجمان کے, ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, وہ جواب دینا ہی پڑے گا. مزدور نے مزدوری کی تھی, اتنا بینک بیلنس تھا تمہارے پاس, اتنی فیکٹریاں تھی, میں نے تمہیں عطا کی تھی, میرا فضل و کرم تھا تمہارے اوپر, اور مزدور کی مزدوری کھا گئے. تو آپ جانتے کہ 800 ریال رات کے ڈنر میں اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ صرف کرتے ہیں ایک کھانے میں. دوستوں کے ساتھ ایک مجلس میں 8,000 بھی خرچ کر لیتے ہیں. ایک سفر میں, ایک ٹرپ میں 8,000,000 بھی خرچ کر لیتے ہیں. لیکن 800 مزدور کی مزدوری دینا اس کی توفیق نہیں ہے, بھی کہاں سے لائیں؟ کاروبار کمزور ہو گیا ہے, آپ لوگ محنت کریں انشاءاللہ دیں گے آپ کو, دیں گے آپ کو. میرے بھائیو یہ بدترین جرم ہے, بدترین چوری ہے. اس کے بعد رشوت, رشوت بھی حرام ہے, اور جو رشوت کھاتے ہیں وہ بھی حرام کھاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی, لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور لینے والے پر. اللہ تعالی رحم کرے. عام طور پر جو عام معاملات ہیں کمپنیز میں, فیکٹریز میں, اسٹیبلشمنٹس کے اندر یا فرمز کے اندر یا گورنمنٹ کے اداروں میں, بعض گورنمنٹ کے اداروں میں بھی آپ جو ہیں, تو جب تک رشوت دیتے نہیں کام ہوتے نہیں. سبحان اللہ, یہ آپ کا اپنا حق ہے, بجلی کا میٹر آپ نے لگوانا ہے, ٹیبل کے نیچے کچھ دے گے نہیں تو آپ کا لگے گا نہیں, یہ پیپر بنا وہ پیپر بنا, آپ کو 20 چکر لگائیں گے, 20 چکروں میں آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ اس رشوت سے کہیں زیادہ ہے. جو آپ نے دینی ہے تو مجبور کر دیتے کچھ دو. یاد رکھیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہے, یہ بات بھی واضح کر دوں, اگر ایسا کوئی معاملہ ہے آپ کا حق ہے روکا جا رہا ہے, آپ اس کو اپنا حق لینے کے لیے کچھ پیسے دیتے, یہ رشوت نہیں ہے. گناہ اس کے سر ہے جو لے رہا ہے, آپ کے سر گناہ نہیں ہے. ورنہ لوگوں کے بہت سارے حقوق جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اس طریقے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی خود ہی سب سے پہلے پیسے پیسہ دے دیں. نہیں, اگر آپ کو تنگ کیا جائے, آپ نے 5-10 چکر لگائے ہیں, آپ کا راستہ بند ہے, کوئی راستہ ہے نہیں, آپ کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو اپنا حق چھوڑ دیں یا کچھ دے دیں, اس کو دے دیں, اس کے منہ پہ کچھ مار دیں, آپ اپنا حق نہ چھوڑیں. اور جو گناہ رشوت کے اس کے سر ہے آپ اسے بری ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی ہے. اگر آپ اس معاملے کو چھوڑنا چاہیں تو یہ فضیلت ہے, اگر آپ بالکل چھوڑنا چاہیں اس معاملے کو, اپنا حق چھوڑنا چاہیں, یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں, آپ کو اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا, اور اس کا حق آپ کا یہ حق قیامت کے دن وہاں پر ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ لینا چاہیں, آپ کا حق ہے دنیا کے اعتبار سے, اس کی اجازت ہے شریعت میں. لیکن جو لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائے گا. خرید فروخت کے متعلق جو ہے یاد رکھیں, مجہول چیز کی خرید و فروخت, مجہول کہتے ہیں جو چیز نامعلوم ہو, آپ نہیں جانتے کیا ہے. میں کہتا ہوں میرے جیب میں جو بھی موبائل ہے میں آپ کو 150 ریال میں دیتا ہوں, آپ کو نہیں پتا کون سا ہے, آپ نے دیکھا نہیں, یہ پتا صرف موبائل ہے. اس کی قیمت 10 کی بھی ہو سکتی ہے, اس کی قیمت ہو سکتی ہے بالکل ناکارہ ہو, 0 بھی ہو سکتی ہے, اس کی قیمت 100 ریال بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ مجھے 50 دے دیتے ہیں, میں آپ کو وہ موبائل دے دیتا ہوں, یہ حرام ہے شرعاً, بیع المجہول. کیونکہ شریعت نے ایسا راستہ دکھایا ہے مسلمانوں کو کہ آپس میں ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقے میں نہ بٹو. ہر وہ راستہ جو تفرقہ کی طرف جاتا رہتا ہے اس کو سدے باب کیا ہے, اس کو بند کیا ہے. اس میں سے خرید و فروخت, یعنی صرف دین معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر اس راستے کو بند کیا ہے جو نفرت پیدا کرے مسلمانوں کے بیچ میں. اگر آپ وہ موبائل لے لیں اور دیکھیں تو چلتا ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ لے لیں گے 50 آپ کا گیا, یہ جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ جھگڑا ہوگا, بھائی تو نے دھوکہ دیا ہے. بھائی دھوکہ کہاں ہے, آپ نے خود رضامندی تھی کہ نہیں تھی؟ رضامندی تو تھی, لیکن رضامندی کی شرط موجود ہے, لیکن یہ معاملہ ہی حرام ہے. اس کو کہتے ہیں بیع الغرر. اور انشورنس میں یہ بھی پایا جاتا ہے, غرر بھی پایا, مجہول ہے یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے خرید و فروخت کی شرطوں میں سے یہ بھی شرط ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آپ خود اس کے مالک ہوں. اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے, شرعاً حرام ہے. بیچنے والے پر بھی گناہ ہے اور خریدنے والے پر بھی گناہ ہے. اس کی مثال واضح مثال آج کل کے دور میں گاڑیوں کو خرید کرنا قسطوں پر, گاڑی کو خرید و فروخت قسطوں پر. آج تو الحمدللہ کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے, لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے اور بینکوں کو بھی کچھ سمجھ آئی ہے. کیا ہوتا تھا, ابھی بھی بعض بینکوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے, مثال کے طور پہ کیمری 2009 ماڈل, آپ جا کے کہتے ہیں مجھے یہ گاڑی خریدنی ہے, آپ اسے رنگ بھی بتا دیتے ہیں, مواصفات جو بھی وہ سب بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کی قیمت اگر کیش میں 80,000 ہے ہم آپ سے 1,00,000 ریال لیں گے, آپ قسطوں میں ادائیگی کر دینا ہماری. اور پیپر لکھ دیتے ہیں جا کے شو روم سے لے لو. شو روم سے گاڑی لینا شرعاً حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ بینک اس کے مالک ہی نہیں ہے. مالک کون ہے؟ شو روم والا ہے, یا وہ جو وہ کمپنی جو گاڑی کی مالک ہے. اگر یہ گاڑی بینک کے اپنے شو روم کے اندر ہوتی اور چابی آپ کو بینک والا ہی دیتا تب تو جائز ہے, کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب تک بینک مالک نہیں ہوتا اور آپ گاڑی پیسے پیمنٹ کرتے ہیں بینک میں اور گاڑی لیتے ہیں شو روم سے, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رضامندی بھی ہے اور کچھ جہالت بھی نہیں ہے, معلوم بھی ہے گاڑی کون سی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس میں جو شرط نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ملکیت. ملکیت کا ہونا ضروری ہے. اور انہیں محرمات میں سے دھوکے دہی سے خرید و فروخت کرنا, دھوکے سے عیب کو چھپا کر. گاڑی خریدنی ہے آپ نے, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یوزڈ گاڑی لینی ہے تو گاڑی بیچنے والا بڑا اس کو اچھا کلر کر کے بڑے خوبصورت بنا کے اس نے سامنے کھڑا کیا ہوا. آپ پوچھتے ہیں بھائی گاڑی کیسی بھائی آپ کے سامنے چیک کرو. آپ چیک کرتے ہیں آپ کو میکینک ہے آپ کو کیا پتا کیا ہے. آپ دیکھ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے گیئر لگا ہے چلنا شروع ہو گئی ہے. کتنی کتنی پیسوں کی ہے. کوئی نقص ہے اس کے اندر. آپ نے خود تو چلائی کیا نقص ہے اس کے اندر. کچھ بھی نہیں ہے. گاڑی لے لی آپ نے دوسرے دن گاڑی خراب. عیب چھپانا بھی حرام ہے. میرا ایک ساتھی گیا گاڑی بیچنے کے لیے تو جس نے اس کو چیک کیا گاڑی کو اب راستے میں دونوں بیٹھے جا رہے ہیں اس کو کہہ رہے اس کہ یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی گن رہے ہیں یہ خرابی اس کے اندر ہے. ساتھ والا بیٹھے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے یہ پتہ کہاں سے مخلوق آ گئی ہے پتہ نہیں پریشان ہو گیا. جب گاڑی روکی ہے اس نے کہا آپ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں یا بیچنا نہیں چاہتے. لے تو میں بیچنے کے لیے آیا ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہیں آپ سے کوئی چیز چھپا دوں. گاڑی تو آپ لے لیں گے لیکن اس مال میں کہاں برکت ہوگی اس گاڑی میں کہاں برکت ہوگی جو میں دوسری خریدوں گا اور دھوکے سے خریدوں گا. میری گاڑی کے اندر یہ نقص ہے آپ نے لینی ہو تو لے نہیں لیں تو آپ کی مرضی. سنا کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے گاڑی تو میں ضرور لوں گا اس لیے کہ اس کے اندر نقص ہے اس لیے کہ آپ سچے ہیں. اور جو قیمت اس نے کہی اسی قیمت پر اس نے دی ہے اس نقص کے باوجود بھی. تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے میرے بھائیو. دھوکے میں کیا برکت ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بازار سے گزر ہوا تو ایک شخص اناج بیچ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک دست مبارک اس اناج کے اندر ڈالا تو دیکھا تری محسوس ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے. اس شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے کچھ اناج ذرا خراب ہو گیا تھا تو میں نے اسے نیچے رکھ دیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے. من غش فلیس منا جسے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں وہ مجھ میں سے نہیں. دھوکہ دینا آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں پھر آپ یہ دیکھیں یہ جانے کہ آپ ہیں کون. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہے. جو گوشت حرام پہ پلتا ہے حرام پہ بڑھتا ہے اس پر جنت حرام ہے. دوسری روایت میں فنار اولا بہ تو جہنم اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جانتے ہیں کیوں. آج ہم اپنے بچوں کو جو غذا کھلا رہے ہیں کیا کبھی سوچے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر تو حرام کا ہے یاد رکھیں یہی بچے جب یہی بچے جب بڑے ہوں گے یہ جہنم کے مستحق ہیں. اور یاد رکھیں آپ کی عزت کر کے جہنم میں نہیں جائیں گے. یاد رکھیں تو سب سے پہلے آپ جوتا آپ کے سر پہ اٹھائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو گھر سے نکالیں گے اس گناہ کا ارتکاب کریں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. کیوں. الجزاء من جنس العمل جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. تم نے اس کو پالا ہے حرام پر اس کے خون میں اس کے رگ رگ میں حرام ہی دوڑ رہا ہے تو اس نے کہاں تمہاری عزت کرنی ہے کہاں رشید دانہ کی عزت کرنی ہے کہاں اس نے دین کا اہتمام ہوگا کہاں وہ نماز کا اہتمام کرے گا. جس طریقے سے تم نے پالا ہے جو بیج تم نے آج بویا ہے اس کا فروٹ اس کا ثمر آپ کو کل ضرور ملے گا. اور دوسری بات جو آج کے خطبے میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ خودکشی ہے. میرے بھائیو خودکشی حرام ہے. اس کا تعلق خرید و فروخت سے نہیں ہے. محرمات کا میں بیان کر چکا ہوں. خودکشی بھی حرام ہے یاد رکھیں. شرعین اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا اور مر گیا یعنی خودکشی کی اس طریقے سے تو وہ جہنم میں ہے اس کی گہرائیوں میں گر رہا ہے. خالدا مخلدا ابدا ہمیشہ کے لیے. جس نے زہر کھایا اور اپنے آپ کو قتل کیا خودکشی کی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہے جہنم میں اسے بار بار کھا رہا ہے اور بار بار آپ کو قتل کر رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے یا کسی اور اوزار سے کسی اور چیز سے تو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے پیٹ میں اسے مارتا جا رہا ہے، اپنی جان لیتا جا رہا ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسے بخاری میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، تو اس نے اپنی جان لے لی، صبر نہ ہوا اسے اور وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے بہت جلدی کی اپنی جان لینے میں، تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اور ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، یاد رکھیں، یہ جو جنت حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو بھی خودکشی کرتے ہیں، کسی محرم میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے. ایک گروہ خوارج کا، ان کو یہ گمان ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جب جنت حرام ہے، جب ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہنا ہے، تو کون ہے جن پر جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ وہ کافر ہیں، تو اس لیے یہ بھی کافر ہیں. نہیں میرے بھائیو، شریعت کے الفاظ کو سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے الفاظ ہم سمجھیں گے سلف صالحین سے. صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے اور ان کے تابعین نے کیسے سمجھا، من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، علماء نے کیسے سمجھا اس مسئلے کو؟ ایسے سمجھا ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں، وہ لمبے عرصے تک جہنم کا عذاب کے حقدار ضرور ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کے ساتھ رہیں گے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ خالد کا لفظ عربی میں دو معنی، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا لمبے عرصے تک، ایسا کہ جیسا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، لمبے عرصے تک. تو یاد رکھیں، خودکشی حرام ہے چاہے جس وجہ سے بھی کی گئی ہو. بعض اوقات خودکشی جو ہے وہ عام چیزوں سے وجہ سے ہو جاتی ہے، بھی میرے محبوب پر روٹ گئی، جوان نے خودکشی کر لی، ان للہ و الیہ راجعون. اکثر یہ ہو رہا ہے نا آج کل، ڈراموں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، فلموں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے، اسی میڈیا سے ہو رہی ہے. میں گھر سے باہر ہوں کام پر، اور بیوی جو ہے وہ کچن میں وقت گزارتی ہے اکثر، یا کچھ وقت جو بچتا ہے وہ کہیں کسی سہیلی کی ملنے کے لیے جاتی ہے. بچے کہاں ہیں، کس کے حوالے ہیں؟ یا تو نوکروں کے حوالے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، جن کے ٹریڈیشنز، عادات و تقالید ہم سے بالکل مختلف ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہیں، یا ان کی تربیت یہ ڈش کر رہی ہے، ٹی وی چینلز کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بچے لے رہے ہیں. ارے بچے تو بےچارے صرف کارٹون ہی دیکھتے ہیں، اگر کارٹون پہ اکتفا ہوتا تب بھی ہم کچھ کہتے، کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی چھوٹی بات ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں بچہ دیکھتا ہے، وہ تعلیمات اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پھر بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، کہاں سمجھتا ہے وہ؟ جس چیز پر بچہ بڑا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اس نے میری اور آپ کی کہاں سننی ہے؟ اور ڈراموں فلموں میں دیکھے کیا ہوتا ہے، محبوبہ روٹ گئی، خودکشی کا کوشش کی جا رہی ہے. فلموں میں کوشش ہوتی ہے، ہمارے بعض بچے کر کے دکھاتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون. یا خودکشی، بعض اوقات دنیا تنگ ہو گئی ہے، خودکشی کرنی ہے. دنیا تنگ ہو گئی، کس کی وجہ سے تنگ ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے میرے بھائی، اس امتحان میں فیل ہونا ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کرو خودکشی کے علاوہ. تنگ کس پہ دنیا نہیں ہوتی، دنیا سب پہ تنگ ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یاد رکھیں، کچھ زمانے پہلے ہم کہتے تھے الحمد للہ مسلمان جو ہیں اس مذیب مرض سے بچے ہوئے ہیں، خودکش حملے ہم سے دور ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان کنور ہمارے دلوں میں ہے، الحمدللہ بڑے خوش تھے. تو یہ جو بیماری ہے صرف یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، جہالت کی زندگی گزارتے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں، کبھی خوشی محسوس ہوئی نہیں، ظاہر تو وہ خوش ہیں لیکن اندر دل کی خوشی سے وہ محروم ہیں، اس لیے خودکشی کرتے ہیں. لیکن آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور اپنے ملکوں میں دیکھیں، خودکشی نے کیسا رخ اپنا لیا اور کس طریقے سے خودکش حملے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے. جو عام خودکشی ہوتی ہے نا، انسان ایک شخص اپنی جان لے لیتا ہے، یہ اس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار وہ جہنم میں اس لوہے سے یا جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے، وہ بہت لمبے عرصے تک اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. ایک خود عذاب دے رہا ہے، ایک فرشتوں کا عذاب، اور ایک جہنم کی آگ کا عذاب، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، وریے کا عذاب، یہ سارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی آپ کو عذاب دے رہا ہے. لیکن جو شخص خودکش حملہ کرتا ہے، اور دوسرے مسلمان بھی مرتے ہیں اس حملے میں. میرے بھائی یہ بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن وہ خود بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, بار بار بلاسٹ کرتا رہے گا, اور جن لوگوں کو اس نے قتل کیا جن کو جانتے بھی نہیں اس کا دامن پکڑ کے آئیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ سے پوچھے ہمیں کیوں قتل کیا ہے, ہمارا کیا قصور تھا؟ کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے راستے میں, کوئی بازار کی طرف جا رہا ہے, کوئی اپنی جاب پہ جا رہا ہے, اڑا دیا. کیا جرم تھا؟ یہ جرم تھا کہ اس نے وہاں سے گزرنا تھا. ان اللہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اجمعین عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی سمجھ سے توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.